सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں آئیے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں اللہ کے پیارے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
کعبے کے بدروں رجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں رجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں رجا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود، شمس و دعا سو پہ کروڑوں درود۔
درود و سلام کی کثرت کیجئے، نبی پاک کا قرب پائیے، اللہ کی رحمت کے حصول میں آپ مصروف ہو جائیے، انشاءاللہ درود پاک دنیا اور آخرت میں بیڑا پار کروانے والا ایک وہ مجرب وظیفہ ہے کہ جس کی برکات انشاءاللہ آپ کو مل کر ہی رہے گی، کیونکہ یہ دو عالم کے مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور جو نبی پاک کے لیے دعا کرے انہیں تحفہ بھیجے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس پر نظر کرم فرماتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ پروگرام میں ایک موضوع لے کر آتے ہیں، آج بھی ہمارا موضوع بڑا خوبصورت ہے، عاشقان رسول کے واقعات، عاشقان رسول کی زندگی، عاشقان رسول کے انداز محبت کو سن کر پڑھ کر یقیناً عشق میں، محبت میں، الفت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ آج ہم جس سچے عاشق رسول کی بات کریں گے وہ عاشق رسول وہ ہیں کہ جنہیں نویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیا گیا، جو کہ حافظ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے، کثیر کتابوں کے مصنف تھے، علوم و فنون میں بڑے ماہر تھے، میری مراد سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول پر، انداز محبت پر بات کریں گے۔ آپ کی کتابوں سے عشق رسول کا اظہار ہوتا ہے، آپ کی گفتگو سے عشق رسول کا اظہار ہوا کرتا تھا، آپ کی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اظہار عشق رسول کا ذریعہ تھا، نیکی کی دعوت دینا اظہار عشق رسول کا ذریعہ تھا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا اظہار عشق رسول کا ذریعہ تھا، اور وہ سنتیں کہ جو گویا کہ مفقود ہو گئی تھیں ان کا دوبارہ اجرا کرنا، لوگوں میں احیاء کرنا، یہ آپ کا اظہار عشق رسول تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو یاد کرنا، نبی پاک کی احادیث کو لوگوں تک پہنچانا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب، اہل بیت، والدین کرام اور دیگر تبرکات اور منصوبات کے حوالے سے آپ کی کتابوں کا، آپ کے قلم کا چلنا، کتاب کا آپ کا لکھنا، یقیناً یہ آپ کے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ علامات ہیں کہ جن کے وجہ سے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج بھی ہمارے دلوں میں گھر کرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ یقین مانیے جو اس در کا، یعنی در مصطفیٰ کا ہو جایا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کو صدیاں گزر گئی ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اگر ہم یوں سمجھیں تو 400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ جب 400 سال کا عرصہ گزر گیا پھر بھی آپ کی محبت ہمارے دل کے اندر اس لیے ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو جتنی مضبوط وابستگی کرتا ہے جتنا فیضان حضور کا لیتا ہے اللہ پاک اسے عروج عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد اتاری مدنی جلوہ فرمائے۔ انشاءاللہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول آپ کے حالات زندگی پر کچھ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ مدنی رضا بھائی نعت خواہ اسلامی بھائی، انشاءاللہ ان سے اشعار بھی سنتے رہیں گے۔ راشد بھائی آپ کی طرف بڑھتا ہوں، آج ہمارا موضوع امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ سے ہی مشورہ کر کے ہم نے یہ موضوع طے کیا تھا۔ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقی بھی تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اتنے بڑے فقی، اتنے بڑے عالم، اور غالباً آپ کو حافظ الحدیث بھی کہا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو احیاء سنت کے حوالے سے، اور ساتھ میں ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم حدیث کے حوالے سے کچھ آپ گفتگو فرمائیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح نبی پاک کی احادیث کو جمع کیا، اور یہ لقب جو آپ کو حافظ الحدیث ملا اس حوالے سے، اور دربار رسالت سے بھی غالباً آپ کو کوئی شرف ملا تھا، وہ بھی ارشاد فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی ایک عظیم ہستی جن کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا تعلق، اور بالخصوص نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی خدمت کے حوالے سے ایک چمکتا دمکتا نام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ کا نام تو عبد الرحمٰن بن ابو بکر ہے، لیکن جلال الدین آپ کا لقب ہے،
اسی سے مشہور ہیں آپ۔
جی، اسی سے آپ علمی دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا، ان کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک لقب ہے جو ان کو دربار رسالت سے عطا ہوا ہے۔
اللہ اکبر، یعنی دربار رسالت سے لقب کا ملنا،
یعنی
عام شے تو نہیں ہے نا۔
یہ خواب کا ہی ایک واقعہ ہے، لیکن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے کیسی محبت ہے اور کیسا ایک روحانی کنیکشن ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر اپنے اس غلام کو نوازتے ہیں۔ یقیناً یہ عشق رسول اور محبت رسول ہی کا ثمرہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے لو لگائی، اپنا ایک قلبی تعلق وابستہ کیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر ان کو نوازا۔
کیا بات، کیا بات۔
علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت میں خواب کی صورت میں حاضر ہوا، یعنی خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت ہوئی،
سبحان اللہ،
تو میں نے بارگاہ رسالت میں اپنی ایک کتاب جمع الجوامع، حدیث مبارکہ کے حوالے سے ان کی شاندار کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ جمع الجوامع جو میری کتاب تھی اس کا میں نے تذکرہ کیا، اور میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اس میں سے میں آپ کو پڑھ کر کچھ سناؤں۔ یہ ایک شرف کی بات تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، سناؤ شیخ الحدیث۔ یعنی انہوں نے جب حدیث عرض کرنے کا، پیش کرنے کا عرض کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے انہیں اجازت ملی کہ حدیث سناؤ، اور ایک لقب ٹائٹل ملا شیخ الحدیث۔
کیا بات، کیا؟
اور جو درس حدیث پڑھانے والے علماء ہیں،
جو شیخ الحدیث کا لقب جو ملا آپ کو، ہمارے یہاں جیسے آپ فرما رہے ہیں شیخ الدرس حدیث پڑھانے والے کو کہتے ہیں، آپ پوری گفتگو کریں گے، تو یہ جو گفتگو جب حضور نے فرمایا، اس وقت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت کیا تھی؟
سبحان اللہ،
کیا کہتے ہیں یہ اس کے بارے میں؟
جی، ویسے جو درس حدیث پڑھانے والے علماء ہوتے ہیں، بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کو شیخ الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو لقب دیا جاتا ہے عوام الناس کی طرف سے یا اہل علم کی طرف سے دیا جاتا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ شیخ الحدیث کا لقب آپ کو دربار رسالت سے عطا ہوا۔ علامہ سیوطی اس پر بڑا مسرت کا اظہار فرماتے تھے، بڑا خوش ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے مجھے شیخ الحدیث کی بشارت ملنا، یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بڑی ہے، یعنی دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر علامہ سیوطی اس کو سمجھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث میں بڑا رسوخ عطا فرمایا تھا، آپ خود فرماتے کہ ابتدا میں نے علم منطق کی کچھ کتابیں پڑھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے علم منطق کے حوالے سے میرے دل میں نفرت پیدا کی، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم حدیث پر مہارت عطا فرمائی، علم حدیث عطا فرمایا جو اشرف العلوم ہے۔ اور حدیث کے حوالے سے آپ کی ویسے تو کئی کتابیں ہیں، لیکن آپ کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً آپ کو 200,000 احادیث مبارکہ یاد تھی۔
اللہ، 200,000 احادیث۔
جی، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں، اگر اس سے زیادہ حدیثیں مجھے ملتی تو میں اس سے زیادہ حدیثیں یاد۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لاکھ احادیث کا آپ کو علم حاصل ہونا. پھر خود غالباً امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یعنی جب آپ زمزم شریف پینے کے لیے حاضر ہوئے بیر زمزم پر اور حج کے موقع پر, تو کہتے ہیں میں نے اس وقت دو دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں کہ الہی, ایک دعا کی کہ مجھے فقہ میں سراج الدین بلیقنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حدیث میں امام ابن حجر عسقلانی جیسا مقام عطا فرما دے. اور کہتے ہیں آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں اس دور میں روئے زمین پر مشرق و مغرب میں مجھ جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے یا کسی قطب اور ولی کے. یعنی یہ ایک تحدیث نعمت بھی ہے اور اللہ پاک کی آپ پر کتنی عطا تھی. اچھا یہ علم حدیث کا ملنا یا علم حدیث کا حاصل کرنا, یہ بھی تو عشق رسول کی ایک بہترین دلیل ہے نا کہ حدیث وہی پڑھے گا, حدیث کی طرف وہی رجوع کرے گا اور اس کے لیے جرح و تعدیل کرنا. آپ کیونکہ ماشاءاللہ اس میں بھی اس فن میں بھی ماہر تھے, دیکھنا کہ کیا ضعیف ہے کیا صحیح ہے وغیرہ, یقیناً عشق رسول کی ایک بہت بڑی دلیل نہیں ہے یہ.
جی بالکل, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ایک تعلق رکھنا اور پھر اس کو امت تک آگے پہنچانا, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت کی ایک واضح دلیل ہے. اور جو محدثین ہوتے ہیں, علم حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں, ان کو عشق رسول کی جو چاشنی ملتی ہے عام لوگ اس سے واقف بھی نہیں ہوتے اور اس ذوق کو محسوس بھی نہیں کر سکتے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث تھے, آپ نے کئی کتابیں لکھی اور آپ کو جرح تعدیل پر, اسماء الرجال پر اور علوم حدیث کے حوالے سے جو فنون ہیں ان پر اتنی مہارت حاصل تھی کہ پہلے کے جن محدثین کرام نے چند احادیث مبارکہ کی سند پر کلام کیا ان کو ضعیف قرار دیا اپنی تحقیق کے مطابق, لیکن علامہ سیوطی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا, ایسا رسوخ عطا فرمایا علوم حدیث میں اور سند کے علم میں کہ آپ نے کئی احادیث جن کو دیگر علماء نے سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا تھا آپ نے اس کے طرق جمع کیے, یعنی اس ایک حدیث کو کئی سندوں سے کئی واسطوں سے جمع کیا, اکٹھا کیا اور ان تمام اسناد کو جوڑ کر ملا کر آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ احادیث مبارکہ جن کو علماء اور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے میری تحقیق کے مطابق یہ سندیں جو ہے وہ صحت کے درجے پر ہیں, یعنی یہ سندیں صحیح ہیں. اور آپ تحادیث نعمت کے لیے جس طرح آپ نے فرمایا کہ علوم حدیث کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ شرق و غرب میں میرے مثل کوئی نہیں ہے, اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحادیث نعمت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجدد کا درجہ عطا کیا, یعنی وہ شخصیت جو دین کی تجدید کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے خصوصی طور پر اس کو منتخب کیا جاتا ہے. من یجدد لہا دینہا, حضور نے فرمایا کہ ہر صدی پر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جو اس دین کی تجدید کرتا ہے, اس کے معاملات کو درست اور بہتر کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو دیکھ لیجئے, علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجئے اور اسی طرح ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیے. بڑے بڑے علماء کرام نے جب مجددین کا ذکر کیا تو وہاں پر نویں صدی کے مجددین میں سر فہرست علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ذکر فرمایا. اور آپ کی کئی تصانیف میں اور کئی کلمات میں یہ بھی ملتا ہے کہ علامہ سیوطی نے اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتبہ اجتہاد عطا فرمایا.
واہ واہ,
اور سنت سے محبت حدیث اور سنت.
اچھا یہاں جو مرتبہ اجتہاد کی آپ بات کر رہے ہیں, عشق رسول کا ایک انداز یہ بھی کہ بندہ چاہے کتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ جائے وہ نبی پاک کی سنت عاجزی کو اپناتا ہے. آپ مجتہد تھے, آپ ماشاءاللہ مجدد تھے, مگر آپ کی عاجزی کا انداز کتنا خوبصورت تھا. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اگرچہ درجۂ ترجیح تک پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ترجیح کو دیکھ کر اپنی ترجیحات, یعنی وہ جو درجۂ ترجیح تک پہنچے وہ ایک پورا ایک درجہ ہے. پھر فرماتے ہیں جب میں مقام اجتہاد پہ پہنچا میں یعنی اجتہاد کر سکتے تھے مگر میں نے اپنے امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجتہاد میں اختلاف نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امام کے مقلد رہے اور یوں سمجھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے میں عاجزی کا پیکر بنایا. جو دوسری بات علم حدیث کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا, تو علم فقہ کے حوالے سے آپ نے جو دعا کی تھی زمزم پر, تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سات علوم آپ نے ذکر کیا کہ اس میں میری طرح کوئی نہیں پایا جاتا, آج تک میں دیکھتا ہوں میرے دور میں نظر نہیں آتا. میں کہتے ہیں علم فقہ کے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے استاد مجھ سے زیادہ علم والے ہیں. یعنی یہ بھی تو ایک کمال ہے نا کہ اپنے استادوں کو اپنے بڑوں کو جو ہے وہ مرتبہ دینا کہ جو ان کا مرتبہ یہ عاجزی کی علامت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آپ ذکر کر رہے تھے سنتوں کے احیاء پر.
جی بالکل, حق کو تسلیم کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے اور بڑی شخصیات سے یہ توقع بھی رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بھی نوازتے ہیں اور بڑوں کی فضیلت کا،
یعنی جہاں حق کی تلقین کرتے ہیں وہاں حق کو قبول بھی کرتے ہیں.
جی جی
واہ واہ واہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک مجدد کے منصب پر فائز تھے، علوم حدیث سے آپ کو اتنا شغف تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور آپ کے راستے جس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس پر بڑی مضبوطی سے گامزن تھے، اور قلم کے ذریعے بھی آپ نے کئی ایسی تصانیف رسائل تعریف فرمایا جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے احیاء سے تھا. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ معمولات، وہ طریقہ کار جن کو لوگ چھوڑ چکے تھے، عوام الناس تو ایک طرف رہے، خواص بھی جن سنتوں سے دور ہو چکے تھے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے نہ صرف ان پر کتابیں لکھی بلکہ خود عمل کر کے بھی دکھایا. ایک چادر ہے تیالسا کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، ایک مخصوص قسم کی وہ چادر ہوتی ہے، اس کو اڑا جاتا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
سر سے لے کر اڑتے ہیں، کندھے اور سر کو غالباً ڈھانپتی ہے.
جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے. اب یہ ایسا ایک طریقہ تھا جو علامہ سیوطی کے دور میں بالکل متروک ہو چکا تھا، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس چادر کو اوڑھنے کا یہ طریقہ بھی دوبارہ رائج کیا، آپ نے خود اس پر عمل کیا اور باقاعدہ اس موضوع پر آپ نے کتاب تعلیم فرمائی. اور محسن بھائی، جب سنت پر عمل ہوتی ہے تو وہ افراد کہ جو سنت سے برگشتہ کرنے والے ہوتے ہیں، سنت سے متنفر کرنے والے ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ سے ہٹانے والے اور دور کرنے والے گمراہ افراد ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک بد مذہب اور گمراہ شخص کی صحبت میں رہیں اور پھر کما حق ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر بھی عمل کر سکے، کہ جو گمراہ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ سے بندے کو بھٹکا دے اور بہکا دے.
صحیح.
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے اس بات کا بڑا التزام فرماتے تھے، اہتمام فرماتے تھے کہ بد مذہبوں کی صحبت سے دور رہا کرتے تھے تاکہ ان کی صحبت کی نحوست کی وجہ سے سنتوں سے دوری نہ ہو جائے،
بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے
تھے. اور باقاعدہ آپ نے اس حوالے سے کتاب بھی تعریف فرمائی، الزجر بالحجر.
کتاب بھی بڑا نام ہے، نام بھی بڑا خوبصورت ہے اس کا،
الزجر بالحجر کے نام سے آپ نے کتاب تعریف فرمائی، جس کا موضوع سخن یہ تھا کہ بد مذہبوں کی صحبت سے اور گمراہ لوگوں کی صحبت سے دور رہا جائے.
وجہ کیا بنی اس کی لکھنے کی، کیوں آپ نے لکھی؟ آپ کے دور میں یہ معاملہ بڑھ گیا تھا، لوگ بد مذہبوں کی صحبت کو برا نہیں جانتے تھے.
جی آپ نے اسی بات کو خود بیان بھی فرمایا تھا کہ چونکہ ہمارے دور میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گمراہ لوگوں سے میل جول رکھنے میں آر محسوس نہیں کرتے، اور جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ گمراہ لوگوں سے ایک تعلق وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے گویا کہ ایک تجدیدی کام کیا اور یہ کتاب تعریف فرمائی اور اس بات کا اہتمام.
اچھا یہاں جیسے ماشاءاللہ آپ نے ذکر کیا کہ سنتوں کا احیاء، ہر دور میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ہم دیکھتے ہیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ المعالیہ کی ذات کو، کہ آپ نے ان سنتوں کو کہ جو لوگ چھوڑ چکے تھے اور یوں سمجھیے کہ بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے تھے، امامے کی سنت ہے، داڑھی کی سنت کی طرف لوگوں کی توجہ کم تھی، اس طرح سر پہ چادر لینے امامے کے اوپر اس کی سنت کے حوالے سے، ٹخنوں سے اونچے پائنچے رکھنے کی سنت کے حوالے سے، اور لباس کے حوالے سے، کھانے کی سنتوں کے حوالے سے، کئی سنتوں کا احیاء شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ المعالیہ نے کیا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے. اور دعوت اسلامی تو ویسے بھی سنتوں کی تبلیغ کی ایک عالمگیر تحریک ہے، اگر آپ سنتوں کا جذبہ پانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ناظرین کی کچھ کالز بھی ہم لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول مصنف تھے، کیا ان کا لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کا کوئی واقعہ ہے جس سے ہمیں بھی جذبہ بڑھے؟
بالکل ان کے واقعات انشاءاللہ میں عرض کروں گا. ایک اور آپ کال دیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں.
کیا امام سیوطی کی کوئی کرامت بھی تھی؟
بالکل امام سیوطی صاحب کرامت بزرگ تھے، یہ بھی عرض کیا جائے گا. ایک اور کال دیجئے گا.
علامہ جلال الدین سیوطی کے عشق رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اگر ممکن ہو تو ان کا مکمل نام اور تعارف بھی بتائیں.
ماشاء اللہ. جی راشد بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ تعارف بیان کر دیں، اس کے بعد آپ کی کرامت اور آپ کی نیکی کی دعوت کے بارے سے عرض کرتا ہوں.
جی ابتدا میں ذکر کیا گیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر تھا اور اس سیوت نام کا ایک شہر تھا, وہاں آپ کے آبا و اجداد رہتے تھے, تو اس مناسبت سے آپ کو سیوتی کہا جاتا ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نویں صدی کے بزرگ تھے اور نویں صدی کے مجدد بھی کہلاتے ہیں, محدث بھی کہلاتے ہیں, اور تقلید کے اعتبار سے آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں, یعنی ان کی تقلید کرتے ہیں.
ماشاء اللہ, یہ آپ کا تعارف بھی ذکر کیا گیا. اچھا, امام جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ با کرامت بزرگ تھے. آپ کی کرامت کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں, آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کیا کرتے تھے, اور نیکی کی دعوت دینے میں آپ اس درجے پر فائز تھے کہ آپ بادشاہ ہو, عمرا, وزیروں, مشیروں کو بھی نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے, اور ان کے منصب کی وجہ سے آپ روب میں نہیں آیا کرتے تھے. کئی واقعات اس طرح کے ہیں کہ آپ شاہی روب و دبدبے کو خاطر میں نہ لاتے اور بادشاہوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے. بعض اوقات بادشاہوں نے آپ کو قتل کی دھمکیاں بھی دی, مگر آپ پھر بھی ان کے برے کاموں پر انہیں منع کرتے, اور فریضائے احقاق حق یعنی نیکی کی دعوت دینا یہ آپ ادا کرتے رہتے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے, ایک سلطان نے جو ہے وہ ناجائز ٹیکس جو ہے کسی طرح کا لگایا, ظالمانہ ٹیکس, تو اس ٹیکس کی حرمت پر آپ نے فتویٰ دیا اور اس بادشاہ کو اس بارے میں سمجھایا کہ نہیں تم ایسا نہ کرو, اور وہاں کے لوگوں کو بھی سمجھایا. پھر اسی طرح آپ نے سلطان کو یعنی ایک بادشاہ کو منع بھی فرمایا, اور اس طرح کے وہاں کچھ برائیاں پھیلی ہوئی تھیں شہروں کے اندر, تو ان شہروں میں پھیلی ہوئی برائیوں سے بچانے کے لیے, ان کی روک تھام کے لیے آپ نے بادشاہ کو لیٹر لکھا, خط لکھا, تاکہ وہ ان برائیوں کے لیے روک تھام کرے. اور دیکھیں, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, یہ علماء کا, علماء حق کا طریقہ رہا ہے, اور نیکی کی دعوت دینے کا جو فریضہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھی عطا فرمایا ہے. نیکی کی دعوت دینے کی ہمیں ضرورت ہے آج کے دور میں بھی, بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکات المالیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کی دعوت کی جتنی ضرورت آج کے دور میں ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ پڑی ہوگی. کتنی برائیاں مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے, تو مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینا اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا یہ علماء کا طریقہ ہے, اور اس امت کی خاصیات میں سے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کے حوالے سے ذکر کیا گیا, انشاءاللہ آپ کی کرامات بھی ذکر کرتے ہیں. آپ کی کئی کرامات کتابوں میں لکھی ہیں, آپ صاحب کرامت بزرگ تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں کوئی شخص آیا اور آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا, تو آپ نے کئی چیزوں کے بارے میں خبریں دی اور بتایا کہ فلاں سن میں ایسا ہوگا, اور لوگوں نے دیکھا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا. جیسے بادشاہ سلطان سلیم, جس کے بارے میں کہا جاتا ترک کا ایسا سلطان تھا, اس کے بارے میں آپ نے اپنی وفات سے پہلے خبر دی کہ یہ مصر میں فلاں سن میں داخل ہوگا, اور واقعی آپ کی وفات کے بعد یہ لوگوں نے دیکھا کہ جس تاریخ کا آپ نے اعلان کیا تو اسی تاریخ میں یہ مصر میں داخل ہوا. اس طرح اور بہت ساری آپ کی کرامتیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ جو فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری فرما دیا کرتا تھا, اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے کشف و کرامات عطا فرمائی تھی, لوگوں کے دلوں کے حالات کو آپ جان لیا کرتے تھے. یقین مانیے, جو نبی پاک کی ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں بابرکت بن جاتا ہے, لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے مرجع الخلائق بنا دیتا ہے. انہی میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بھی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں.
محسن بھائی, یہ ارشاد فرمائیں کہ امام سیوطی کہاں کے رہنے والے تھے, اور ان کا خاندان نسب کیا تھا, اور ان کا سلسلہ کس کے ساتھ ملتا ہے, اس بارے میں کچھ رہنمائی فرماتے ہیں.
جی راشد بھائی, اس کا جواب آپ دے دیجیے گا, انشاءاللہ میں اگلی کال لیتا ہوں. اگلی کال دیجیے گا.
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنے شہزادے تھے, اور آپ کے پیر و مرشد کا کیا نام تھا؟
شہزادوں کے بارے میں تو شاید ہم نہیں پڑھ سکے, پیر و مرشد کے بارے میں یعنی بیعت و ارادت جہاں آپ نے کی تھی, اس بارے میں سلسلہ شاذلیہ میں آپ نے شیخ محمد بن عمر شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ بیعت ہوئے, اور علامہ شیخ کمال الدین ابن امام المالکیہ محمد بن محمد شافعی سے آپ نے تصوف میں خلافت حاصل کی, آپ کو خرقہ خلافت دیا گیا, تو یوں آپ سلسلہ شاذلیہ میں مرید ہوئے تھے. تو پتہ چلا کہ مرید ہونا یہ قدیم زمانے کا طریقہ ہے, 400 سال پرانے بزرگ مجدد وقت مجتہد جن کو کہا گیا, آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی مرید تھے. لہذا بندوں کو چاہیے آج کے دور میں پیر کامل کو تلاش کریں, اور اچھے جب پیر کامل مل جائے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. امیر علیہ سنت دامت برکات المالیہ الحمدللہ جامع شرائط پیر صاحب ہیں, آپ چاہیں تو ان کے ذریعے بیعت ہو جائیں. جی امام شافعی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے تھے, اس سیوط کے؟
جی یہ میں نے ذکر کیا ہے, یہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب ہے, علامہ سیوطی ہی کی کتاب ہے شرح صدور، اس کے شروع میں یہ آپ کا پورا تعارف لکھا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد اس یوت نامی ایک شہر میں رہنے والے تھے، اسی لیے آپ کو سیوتی کہا جاتا ہے. اور آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ میں کچھ بیان کر دیتا ہوں. آپ کا نام ہے عبدالرحمن، عبدالرحمن بن ابو بکر کمال الدین بن ناصر الدین محمد بن ابو بکر، اور آگے پھر ان کا یہ سلسلہ نسب چلتا ہے. اور علامہ سیوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد گرامی تھے یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور علامہ سیوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لقب ہے ابن الکتب.
اچھا،
کتابوں والا. ابن کا معنی بیٹا بھی ہوتا ہے، لیکن ابو اور ابن کا لفظ جو ہے یہ والا کے معنی میں نسبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ابن الکتب، کتابوں والے. آپ کا واقعہ کیا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہونے والی تھی کہ آپ کے والد گرامی ایک علمی کسی کام میں مشغول تھے، تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کی والدہ ماجدہ کو فرمایا کہ فلاں کتاب لائبریری سے، یعنی جہاں آپ کی کتابیں رکھی تھی وہاں سے لے کے آئیں. تو علامہ سیوطی کی والدہ جو تھی وہ کتاب لینے کے لیے گئی، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کا ایک قدرت کی جانب سے وہ وقت تھا،
وہی ولادت
جی جو لائبریری تھی، کتابوں کا جو ایک ہجوم تھا وہاں پر علامہ سیوطی کی ولادت ہوئی، اور اسی مناسبت سے آپ کو ابن الکتب کہا جاتا ہے کہ کتابوں والے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر باپ عالم ہے، باپ اہل علم ہے، تو پھر اولاد کیسی شاہکار.
ویسے آپ کی کنیت تو ابو الفضل تھے نا.
جی جی.
ابن الکتب آپ کا لقب ہے، اور حافظ الحدیث آپ کا لقب ہے. جی. شیخ الحدیث آپ کا لقب ہے. اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ سچے عاشق رسول تھے.
جی جی.
تو کیا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی تھی؟
جی بالکل. اور یہ زیارت کی تھی، اور ایسی زیارت کی تھی کہ سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جب فیض ملتا ہے تو انسان خواب میں بھی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، اور پھر بیداری کے عالم میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ملتے ہیں.
ایک
حدیث پاک بیان کرتا ہوں، پھر ان کا واقعہ ذکر کروں گا.
جی.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی فی المنام، جس شخص نے مجھے خواب کی حالت میں دیکھا تو ان قریب وہ مجھے بیداری کے عالم میں دیکھا.
اللہ اکبر.
اس کے اشارہین نے کئی معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو شخص، جو خوش نصیب مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھتا ہے، تو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں وہ زیارت رسول سے بیداری کے عالم میں مشرف ہوتا ہے. جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو راز پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو تو بالکل ظاہر جلوے دکھائے جاتے ہیں، لیکن جو عوام الناس ہوتے ہیں جن میں ضبط کا مادہ نہیں ہوتا، تو ان کے حوالے سے علماء نے ذکر کیا کہ اگر خواب میں دیدار کیا تھا تو اب مرنے سے پہلے جب زبان بند ہو جاتی ہے، سکرات کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت ایک عام بندہ مومن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر علمی پایا دیکھے تو علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ دین اور علوم کے حوالے سے، دین کے فنون کے حوالے سے، ہر فن پر علامہ سیوطی نے کوئی کتاب یا شرح لکھی ہے. یعنی علمی پایا آپ کا یہ ہے کہ ہر فن پر آپ کی کتابیں ملتی ہیں، سینکڑوں کتابوں.
دو کال ہیں اس میں، یا تو 600 کا یا 300 کا کال ہے کہ آپ کی کتابیں جو ملی ہیں، باقی جو آپ یعنی وہ جس میں وہ ضائع ہو گئیں، یا ایک روایت کے مطابق آپ نے خود بعض کتابیں جو ہے وہ سمندر برد کر دیں، جن کو آپ یہ سمجھتے تھے کہ اب اس علم کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ الگ ہیں. 300 اور 600 کی تعداد بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے.
یعنی علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی پایا یہ ہے کہ آپ نے دین کے ہر علم فن پر کتابیں لکھی ہیں. مختلف علوم پر آج بھی کتابیں موجود ہیں، اور درسیات کے طور پر بھی پڑھائی جاتی ہیں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور طریقت کا معاملہ دیکھتے ہیں، تو آپ کی شان اور عظمت یہ ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضوی شریف کی 5ویں جلد میں بیان کیا ہے، کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا 75 مرتبہ دیدار ہوا ہے. میں اعلیٰ حضرت کے الفاظ پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت ذکر کرتے ہیں کہ خاتم حفاظ الحدیث امام جلیل جلال الملہ والدین سیوطی قدس سرہ العزیز 75 بار بیداری میں جمال جہاں آرائے حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہراور ہوئے.
واہ واہ.
اور صرف دیدار نہیں کیا محسن بھائی، آگے ان کا کمال کیا ہے دیکھیں. علم حدیث کے حوالے سے جو اصول حدیث کے قوانین علماء نے مرتب کیے ہیں، اس اعتبار سے جو حدیث کی سند ہوتی ہے، یعنی وہ افراد جن سے حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہے، اس واسطے کو جو سند کہا جاتا ہے، اس پر علماء کرام جرا کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے قوانین ہے. بعض سندوں کو صحیح قرار دیا جاتا ہے، بعضوں کو حسن قرار دیا جاتا ہے، بعضوں کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. تو کئی ایسی احادیث ہیں جن کو بظاہر ان اصولوں کے مطابق ضعیف قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث پر جو صحیح ہونے کا، حسن یا ضعیف ہونے کا حکم ہوتا ہے، یہ بنظر ظاہر ہوتا ہے، ان قواعد کی روشنی میں بظاہر علماء کرام یہ حکم صادر کرتے ہیں, لیکن عین ممکن ہوتا ہے کہ حقیقتاً یہ ایسا معاملہ ہو کہ جس حدیث کو علماء کرام اپنے اصولوں کے مطابق ضعیف قرار دے رہے ہیں در حقیقت وہ صحت کے درجے پر ہو.
با با.
اور کئی ایسی احادیث ہیں کہ عام محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا, لیکن جو اہل اللہ تھے, اولیاء کرام تھے, جن کو کشف کی ایک نعمت حاصل تھی, وہ براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث کی تصدیق اور تصحیح کروایا کرتے
سبحان اللہ,
تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا فتاوی الزاویہ شریف کی پانچویں جلد میں کہ علامہ سیوطی کو 75 مرتبہ دیدار ہوا, اور دیدار پر آپ کیا کرتے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان احادیث کے بارے میں دریافت فرماتے تھے کہ جن کو علماء نے سند کے اعتبار سے ضعیف قرار
اللہ
دیا,
اللہ
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصحیح فرماتے تھے کہ یہ میرا فرمان ہے.
کیا بات.
اور علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نے میزان الشریعت الکبریٰ جو آپ کی کتاب ہے اس میں اس کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ بیان بھی فرمایا.
وہ احادیث کون سی جو آپ نے ذکر کیا, وہ اس طرح کی جو جرح و تعدیل کے بارے میں بات
جی جی جی.
ماشاء اللہ, کیا شان ہے زیارت رسول کی اور زیارت کرنے والوں کی, اور کیا انداز خوبصورت تھا. اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرمائے, اور ہر مسلمان کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا دل کے اندر ہونی چاہیے کہ کاش ہم دیدار مصطفیٰ سے بہرہ ور ہو جائیں.
دیدار کی خاطر بیتاب بیچین ہوں, دیدار کی خاطر
آمین. یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب, ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی. کاش ہم اس تمنا کے ساتھ روزانہ سویا کریں, دعا کیا کریں, درود پاک پڑھا کریں. دیکھیں کرم کسی پر بھی ہو سکتا ہے, وہ گناہ گاروں پہ بھی کرم فرماتے ہیں, نیکوکاروں پہ بھی کرم فرماتے ہیں. دل کی تمنا سچی ہو, لگن سچی ہو, لو سچی ہو, پھر کرم ہوتا ہے. اور کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور آج بھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں کو دیدار ہوا. اب جب فلاں کو ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں عرض کر سکتے کہ یا رسول اللہ اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے, آپ کرم فرمائیے اور ہمیں دیدار عطا فرما دیجئے. کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. کبھی تو کرم ہوگا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ ہمیں نصیب ہوگا. اللہ کریم ہمیں سچا عشق اور سچی محبت اور سچی تڑپ عطا فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کو ہم سن رہے ہیں, اور آپ کی احادیث پر مہارت, نبی پاک کی بارگاہ میں آپ کی جو پذیرائی تھی, آپ کا جو مقام تھا, اس پر بھی ہم نے ذکر کیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ہیں راشد بھائی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد, والدین کریمین کے حوالے سے بھی کیا آپ نے کوئی کتابیں لکھی ہیں؟
جی محسن بھائی, یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ کئی خوش نصیب علماء کرام نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شرف عطا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد کرامی حضرت عبداللہ تک جتنے بھی افراد ہیں جن کے ذریعے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا ہر دور اور ہر زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے تمام افراد کو کفر اور شرک کی نحوست سے اور ناپاکی سے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شجرہ نسب میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی افراد ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے موحد پیدا کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے، شرک سے اور کفر سے بری تھے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بھی ایک شاندار تصنیف موجود ہے، شمول الاسلام، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا اس حوالے سے بھی ایک طرح امتیاز ہے کہ اس ایک موضوع پر والدین کریمین مصطفیٰ، پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم اور والدہ ماجدہ کے ایمان کے حوالے سے اور آبا و اجداد کے ایمان کے حوالے سے، اس کے ثبوت میں اور آپ کے موحد ہونے کے حوالے سے قرآن و حدیث پر مشتمل دلائل، اور اس ٹاپک پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، سوالات وارد کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات پر مشتمل علامہ سیوطی نے ایک دو نہیں بلکہ چھ کتابیں تحریر
فرمائی ہیں۔
آپ کے چھ رسائل موجود ہیں، اس کا مجموعہ بھی ملتا ہے۔ شاندار تحقیق فرمائیے، بعد کے علماء نے اسی سے فیض لیا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو رسالہ ہے شمول الاسلام، آپ رحمت اللہ تعالی نے علامہ سیوطی ہی کی تحقیقات کو آگے بڑھا کر مزید اپنے کچھ افادات بھی بیان فرمائے، اور جگہ جگہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے علامہ سیوطی کی ان کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ ایک میں عبارت پڑھنا چاہوں گا کہ وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کے چھ رسائل کتنے پاورفل تھے اور علمی اعتبار سے ان کا کیا مقام تھا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے ایک عربی کے حاشیہ المعتمد المستند، جو المعتقد المنتقد پر ایک حاشیہ ہے، وہاں پر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے بحث آئی اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کی ایک عبارت پر جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کلام کیا، تو وہاں پر علامہ سیوطی کے ان چھ رسائل کا ذکر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فإن الإمام الجلیل رحمہ اللہ قد أثبت المسألة بدلائل قاهرة لو وضعت على الجبال الراسيات لم دقت۔ فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ان رسائل میں والدین مصطفیٰ کے ایمان کے حوالے سے ایسے دلائل قاہرہ قائم فرمائے ہیں، ثابت فرمائے ہیں کہ اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر رکھ دیے جائیں تو وہ پاش پاش ہو۔
اللہ اکبر،
یعنی ایسی اعلیٰ پائے کی تحقیق ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اتنے شاندار انداز میں سراہتے ہیں۔
اور عاشق کا انداز والدین مصطفیٰ کے حوالے سے ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے اوپر آج جو آبا و اجداد، ان کے بارے میں عشق و محبت بری گفتگو کرے گا، کیونکہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین ہیں۔ اور عشق رسول کا یہ انداز ہے کہ جب بھی نبی پاک کا ذکر کرے گا، نبی پاک کی آل کا ذکر کرے گا، یا نبی پاک کی اصول یعنی نبی پاک کے آبا و اجداد کا ذکر کرے گا، والدین کا ذکر کرے گا، تو ادب کے ساتھ کرے گا، تعظیم کے ساتھ کرے گا۔ عاشق رسول سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ والدین مصطفیٰ کا ذکر غلط اور کمزور الفاظ کے ساتھ کرے۔ وہ جب بھی ذکر کرے گا انشاءاللہ مضبوط اور محترم و معظم الفاظ کے ساتھ اپنے آقا کے والدین کا ذکر کرے گا۔ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا اور یہی ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے۔ جلال الدین سیوطی شافعی ہوں، علامہ علی قاری ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، یا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یا ان کے پہلے کے محدثین ہوں، یہ سب اس بات کو بیان کرتے آئے ہیں کہ والدین مصطفیٰ جنتی جنتی۔ اللہ کریم ہمیں والدین مصطفیٰ کا ادب عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ہم اپنے پروگرام میں ایک پیکج بھی شامل کرتے ہیں جس میں درود و سلام کے فضائل پر گفتگو ہوتی ہے، کچھ مزید بھی مدنی پھول ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں انوار درود و سلام کی طرف۔
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم ان الفاظ کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درودوں کے نذرانے بھیجیں، اللہم صلی علی من ہو فی السماء سیدنا محمود وفی الارض سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اس ذات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما آسمانوں میں جن کا نام محمود ہے اور زمین میں جنہیں محمد کہا جاتا ہے، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا میں آپ کو محمد کہا جاتا ہے مگر آسمانوں میں آپ کو محمود کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صاحب مقام محمود ہیں، اس مقام والے ہیں جس مقام پر ہونے والی شخصیت کی دنیا تعریف کرے گی، اہل الارض و اہل السماء، دنیا والے اور آسمان والے جن کی تعریف کرتے ہیں، جن کی ثنا کرتے ہیں، وہ مقام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو کبھی ہم کہیں اللہم صل علی صاحب الشامتی، اے اللہ اس ذات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما جنہیں تو نے مہر نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان ایک ایسی علامت تھی، ایک ایسی مہر تھی جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ خوش نصیب صحابہ نے اس مہر نبوت کا بوسہ لیا ہے۔ وہ مہر نبوت، وہ نشان، وہ علامت ایسی علامت تھی جس سے کستوری کسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس خوشبو کا صدقہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ تو کبھی ہم کہیں اللہم صل علی صاحب العلامہ، اے اللہ جو صاحب علامہ ہیں، جو علامت والے ہیں، نشانی والے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں۔ دنیا میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خلیفۃ اللہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامت بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول بھی ہیں، اور تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے سردار بھی ہیں۔ تو کبھی ہم کہیں اللہم صل علی الموصوف بالکرامہ، اے اللہ اس ذات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما جو کرامت سے موصوف ہیں، جو بزرگی والے ہیں، بلکہ جن کے صدقے کتنوں کو بزرگی ملی ہے، جن کے صدقے کتنوں کو کرامتیں ملی ہیں، ان صاحب کرامت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر مولا اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جب اس محبت اور عقیدت کے ساتھ بندہ دل سے اپنے آقا کو یاد کرتا ہے تو کبھی اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، اور جس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا معمول رہا وہی آقا خواب میں آ کر اپنا دیدار بھی کروا دیتے ہیں۔ تو کبھی بندہ کہے اللہم صل علی من کان تظله الغمامہ، اے اللہ اس ذات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما بادل جن پر سایہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہ کیا تھا، بلکہ آپ نے ملک شام کا سفر کیا تجارت کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، ایک درخت کے سائے میں آرام کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ ابو بکر صدیق راہب کے پاس آتے ہیں اور وہ راہب کہتا ہے کہ یہ جو شخصیت اس وقت درخت کے نیچے آرام فرما ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ابو بکر صدیق حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا اس لیے کہ جب تم چل کر آئے تو مستقل ایک بادل ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور یہ وہ درخت ہے کہ جس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آرام کیا، اور اس کے بعد کسی نبی نے اس درخت کے نیچے آرام نہ کیا۔ تو سیدنا امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درود و سلام کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہم صل علی من کان تظله الغمامہ، اے اللہ اس ذات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما بادل جن پر سایہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیض آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر ہم سب کو نصیب فرمائے، درود و سلام پڑھنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود و سلام کے فضائل بھی سنے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول پر ہم بات کر رہے ہیں، آخری کچھ چند منٹ رہ گئے ہیں۔ آپ کی کتاب الخصائص الکبریٰ بڑی ہی شاندار کتاب ہے، نبی پاک کے معجزات اور کمالات پر، خصائص پر آپ نے جمع کی ہے، اس حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں۔
جی محسن بھائی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ویسے تو کئی کتابیں ہیں، لیکن اس کتاب کو بڑی پذیرائی حاصل ہے، بڑی مشہور اور بڑی مقبول بارگاہ بھی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 15 سال اس نیت سے مختلف کتابوں کا مطالعہ فرمایا۔ اتنے بڑے عالم تھے، محدث تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے تقریباً 15 سال کا عرصہ مختلف علوم و فنون کی کتابوں کو پڑھ کر یہ اہتمام فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خصائص عطا فرمائے ہیں، یعنی وہ معجزات، کمالات اور صفات جو دیگر نبیوں کو بھی نصیب نہ ہوئے، ان کے حصے میں آئے، خصوصیات مصطفیٰ کو جب جمع کرنے کا مرحلہ آیا تو 15 سال کی محنتوں کے بعد آپ نے 2 کتابیں تحریر فرمائیں. ایک کتاب کا نام ہے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص لبیب، جس کو خصائص کبرا کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ مشہور ہے، اور دوسری کتاب آپ نے مختصر تحریر فرمائی انموذج اللبیب فی خصائص لبیب، جس کو خصائص صغرا بھی کہا جاتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کو بیان کرنے کے حوالے سے اگر دیگر کتابوں کے مقابلے میں اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ اپنی مثال آپ ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تجلی الیقین میں ایک مقام پر جب خصائص کبرا کا علامہ سیوطی کی اس کتاب کا ذکر فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوا کتاب. اعلیٰ حضرت خصائص کبرا کی شان بیان کرتے ہیں کہ خصوصیات مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ کے باب میں اس چیپٹر پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اس کا مقام کیا ہے، فرماتے ہیں وہ ہوا کتاب لم یصنف فی بابہ مثلہ. اس چیپٹر پر، اس موضوع پر علامہ سیوطی کی خصائص کبریٰ کی مثل اس کی طرح کوئی دوسری کتاب نہیں لکھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ، جب کتاب ایسی لکھی، نبی پاک کے کمالات لکھے تو حضور کا کرم کیوں نہیں ہونا تھا کہ 75 بار بیداری میں نبی پاک کی زیارت کی، اور خواب میں تو کتنی ہی کی ہوگی ہمیں نہیں پتہ. اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو سمجھنے اور پڑھنے، اپنے بچوں تک نبی پاک کی محبت کو پہنچانے اور نسل در نسل عشق رسول کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شعر پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، شعر سنیں گے اور پروگرام کا اختتام کریں گے.
ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا